مولانا زکریا برماور ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا، اما بعد، محترم بھائیو بزرگوں عزیز، دو طرح کی تاریخیں ہیں اس دنیا میں چل رہی اس وقت، جو بڑی تاریخیں ہیں، ایک تاریخ کو قمری کہتے ہیں، اسلامی کہتے ہیں، ہجری کہتے ہیں، اور ایک وہ تاریخ وہ ہے جو عیسائی کہلاتی ہے، مسیحی کہلاتی ہے، یا اس کو میلادی کہتے ہیں۔ وہ تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے وہ مسیحی کہلاتی ہے، میلاد کے معنی پیدا ہونے کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے جو تاریخ چلی ہے، آج 2024 ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 2024 سال گزر چکے ہیں، اور ہمارے یہاں جو تاریخ اسلامی تاریخ کہلاتی ہے اور جو قمری تاریخ ہے جس کا حساب چاند پر چلتا ہے، چاند دیکھنے سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاندی پر ختم ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا مہینہ شروع ہو گیا، تو جو تاریخ اسلامی ہے ہجری کہلاتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے ہجرت سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات ان کے دربار مشورے میں پیش آئی، ان کے پارلیمنٹ میں پیش آئی کہ شورا میں، کہ ہماری بھی ایک تاریخ ہو، مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہو، جس سے ہم اپنی تاریخ کو، اپنے دنوں کو اور سالوں کو متعین کر لیں اور تاریخ اپنی لکھا کریں۔ عیسائیوں کی اپنی تاریخ ہے، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہو، تو صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ اللہ کے نبی کی بعثت سے شروع ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا مبعوث ہونا ایک بہت بڑا انعام ہے انسانیت پر، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں کہ نبی کی پیدائش سے جو تاریخ کی ابتدا ہو، اور بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ ہماری تاریخ اس سال سے شروع ہو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی رائے کو قبول کیا، اور پھر وہ پہلا سن ہجری قرار پایا جس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ یہ نیا ہجری سال آج 1400 کتنا ہے، 1445 ہے، اور دو دن کے بعد محرم شروع ہوگا اور 2046 شروع ہو جائے گا، تو 1445 سال ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے ہوئے۔ اور ہجرت کے واقعے سے ہماری تاریخ کیوں شروع ہوئی، کیا بات ہے کہ حضرت عمر کو یہ پسند آیا اور انہیں اس کو ہی بنیاد بنایا؟ ہجرت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو نبی کی سیرت میں ملتا ہے، اور ایک عظیم قربانی ہے، معمولی قربانی نہیں ہے، ایک دن کے لیے چھوڑنا نہیں، دو دن کے لیے چھوڑنا نہیں، مہینہ اور سال کے لیے چھوڑنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کو اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زمینوں کو، اپنی جائیداد کو، وہ مکہ جہاں وہ جوان ہوئے تھے، وہ مکہ جہاں انہوں نے پڑھا تھا، جہاں تربیت پائی تھی، جہاں کا پانی انہوں نے پایا پیا تھا، اور جہاں کی غذا میں، جہاں کی آب و ہوا میں ان کی تربیت نشو نما پائے تھے، اس مکے کو چھوڑ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا تھا۔ اور وہ صحابہ جو ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہجرت کرو، ہجرت بہت بڑا عمل، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ مکے مکرمہ میں جب ظلم کی انتہا ہو گئی، اور جب ظلم حدیں پار کر گیا، اور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور مسلمانوں کو بری طرح ستایا جانے لگا، نبی بن کر 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہے، آپ نے دعوت سے کام کیا، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، گالیاں سہی، تکلیفیں ہیں وہ سہی جس کا تاریخ میں ذکر ہے، کس کس طرح کی تکلیفیں دی گئیں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، کس کس طرح مارا گیا، کس کس طرح پیٹا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کس طرح اوجھڑی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی، اور گلے میں جو ہے رسی ڈال کر کھینچا گیا، اور جان سے مارنے کی کس کس طرح کی سازش ہوئی، اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ کیا ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، صحابہ ہجرت کرنے لگے، اور کیسی قربانیاں دے کر ہجرت کرنے لگے، کیسی بڑی بڑی قربانیاں، قربانیوں پر قربانیاں صحاب، اور مشرکین مکہ چاہتے نہیں تھے کہ یہاں سے باہر جائیں اور کہیں جا کر اور مکان بنائیں، کہیں اسلامی حکومت بن جائے، لیکن صحابہ چھپ چھپ کر جانے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور ان کا ایک ان کی بیوی تھی ان کا ایک بچہ تھا جب وہ جانے لگے تو کفار آڑ میں آ گئے کہا کہ تم جا سکتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے یہ جو بیوی ہے یہ ہمارے یہاں کی ہے ہم نے تم کو شادی کر کے دی تھی ہم تم کو بیوی کو لے جا کر جانے نہیں دے سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے بیوی کو بھی چھوڑا بچے کو بھی چھوڑا اور اکیلے ہجرت کی مدینے کی اور پھر بچہ باپ کی طرف کا ہوتا ہے باپ کے خاندان کے والے آئے اس عورت کے پاس اس کے بعد ام سلمہ کے پاس کہا کہ بچہ تو ہمارا ہے ہم کو دے دو شوہر تو چلا گئے بچہ تمہارا نہیں ہے بچہ ہمارا ہے اب بچہ بھی لے لیا گیا اب وہ اکیلی ہوگی ایک سال بھر روتی رہی سال بھر وہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر روتی رہی پھر کفار کو رحم آیا اور پھر اس کو جانے کی اجازت ملی کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب وہ نکلے ہجرت کے لیے نکلے تو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ان کے جو ہے نا جیب میں ترکش تھا اس میں تیر بھرے ہوئے تھے جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو تھوڑی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھے ٹیلے پر چڑھے اور کہا لوگوں قریش کے لوگوں دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تم پر تیروں کی بوجھار نہ کر دوں اور تم کو مار نہ دوں اور جب پھر تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار اٹھاؤں گا کیا ہوگا تمہارا تم کیا چاہتے ہو میں کچھ نہیں چاہتا میں مدینے جانا چاہتا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور پھر کہا کہ اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں مال دینے تیار ہوں اور یہ مال میرا مال لے لو اور مجھے مدینے منورہ جانے دو کافر اس پر راضی ہو گئے کہا میرا مال فلاں جگہ پر دفن ہے اس زمانے میں اس طرح کے روپے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو درہم اور دینار ہوا کرتے تھے سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے کہا میرا مال فلاں جگہ ہے وہ مال نکالا اور پھر ان کو جانے کے لیے چھوڑا اور جانے کے چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے وہاں جانے کے بعد جب آئے ہیں حضرت صہیب ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا اور جب وہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ تمہاری تو تجارت ہے تم نے جو کی اللہ کے ساتھ یہ کامیاب تجارت ہے ربح البیع ابا یحییٰ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پر سے آیتیں اتاری اللہ قرآن پاک نے آسمان سے آیتیں اتاری وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں مَنْ يَشْرِي خرید لیتے ہیں نَفْسَهُ اپنے آپ کو ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اپنا جان اپنے آپ کو خریدا کیا دے کر خریدا اپنا پورا مال دے دیا پورا مال قربان کر دیا زندگی بھر کی کمائی جو کہیں دفن کر کے رکھی تھی وہ پوری دے دی اور اکیلے تنہا تنہا مدینہ منورہ چلے گئے کیسے ہجرت کی اور پھر جب کفار نے دیکھا کفار مکہ نے کہ مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں گھر خالی ہو گئے شاندار گھر خوبصورت ترین مکے کا گھر خالی پڑا ہوا ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اٹا پٹا پڑا ہوا ہے وہ گھر جو بڑی قیمت والا تھا کوئی بولنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں ابو جہل وہاں گھومتا تھا کہتا تھا یہ کیسے شاندار گھر تھا یہ کیسی خوبصورت عمارتیں تھیں اس کے لوگ کہاں چلے گئے یہ مدینہ منورہ چلے گئے اپنے گھروں کو ایسا کھلا چھوڑ کر چلے گئے اپنے مال اولاد کو اپنے مال کو چھوڑ کر بھائی بھائی کو چھوڑ کر چلا گیا بیٹا باپ کو چھوڑ کر چلا گیا بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے قربانی تھی جب کافروں نے دیکھا کہ مکہ خالی ہونے جا رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں حضرت عمر کے نکلنے کی باری بھی آئی اور حضرت عمر بن خطاب معلوم ہے کیسے وہ جلالی تھے کیسے غصے والے تھے اور کیسے طاقتور تھے انہوں نے کہا اے لوگوں قریش کے لوگوں سن لو میں مدینہ منورہ مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں لہٰذا جس کو مقابلہ کرنا ہے وہ وادی میں آ جائے میں وہاں سے نکلوں گا مقابلہ کر لو میرا اگر کوئی مقابلہ وہ تو بڑے بہادر تھے جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مکہ خالی ہو رہا ہے تو ایک میٹنگ بلائی وہاں پر میٹنگ ہال کا نام دارالندوہ تھا دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی گئی کہ آخر کیا کیا جائے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اب یہ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں پتہ نہیں وہاں کیا وہ کریں گے اور پھر وہاں سے کیا معاملہ پیش آئے گا لہٰذا ایک بہت بڑی میٹنگ سازش بلائی گئی اسی کو اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کیا ہوا میٹنگ ہوئی मीटिंग में जब जा रहे थे तो दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था, एक बूढ़ा खड़ा था। कहा तुम कौन हो? उसको लोगों ने पहले देखा नहीं था, वो था शैतान, इंसान की शक्ल में आया था। उसने कहा मैं शेख हूँ, नज्द का शेख हूँ, शेख मिन नज्द, मैं नज्द मालूम है आपको सऊदी में जगह है, मैं वहां का शेख हूँ। वो खड़ा रहा। उसने फिर पूछा कि क्या जमा? और कहा कि एक बड़ा बड़ा मामला पेश आया है, उसके लिए हम जो है ना हम मीटिंग करने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकता हूँ क्या? कहा हाँ तुम भी आ सकते हो। तो अभी वो भी शरीफ हो गया, वो था शैतान। और फिर मीटिंग शुरू हुई, और जब मीटिंग शुरू हुई अब कहा क्या किया जाए, तो बाद लोगों ने कहा इनको ऐसा किया जाए कि इनको मुल्क से अपने शहर से बाहर निकाल दिया जाए। लियुखरिजू का, ये चाहते हैं कि तुमको बाहर निकालें। उस शैतान जो था ना जो शेख नजदी की शक्ल में आया था, उसने कहा हाजा लई से बिराहिन, ये राय कोई राय नहीं है, ये राय सही नहीं है। कहा क्यों? कहा मालूम है बाहर जाएगा ना इसकी जुबान, ये शख्स जो है जुबान बहुत मीठी है, बहुत शानदार बात करता है, उसके उसकी बातों में दिल गिरफ्तार, दिल जो है दिल पर काबू पा लेता है, वो दिलों पर हुकूमत करता है। बाहर डालोगे ना तो क्या करेगा, उसके पीछे लोग जमा हो जाएंगे और फिर एक बहुत बड़ा हंगामा होगा। एक ने राय दी कि इसको कैद कर लिया जाए, जंजीरें पहना दी जाए और एक जगह पर कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए कमरों के अंदर, ऐसा कैद के वहां से बाहर निकलने सके और वहीं मर जाए। तो शेख नजदी जो था ना उसने कहा हाजा लई से राय, ये भी राय कोई राय नहीं है, तुम देखते नहीं हो कैसा शख्स असरअंदाज है, ये शख्स कैसे इसकी बातें हैं, कैसी इसकी जुबान है, कि जुबान में तो जादू है, अरे इसको अगर बांध के अंदर रखोगे इसके मानने वाले हमला कर देंगे और तोड़ देंगे और इसको लेकर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अबू जहल की बारी, अबू जहल फिरौन उम्मा, इस उम्मत का फिरौन, उसकी बारी। उसने क्या कहा? कहा ये सब नहीं। कहा क्या करो? कहा हर खानदान में से एक नौजवान ले लो, और नौजवान शानदार नौजवान, तगड़ा मजबूत खूबसूरत तरीन बहादुर तरीन नौजवान चुन लो, और फिर ऐसा करो एक एक नौजवान हर खानदान के नौजवान चुन लो, 15-20 नौजवान, 11 नौजवान भेजे हो, और हर एक के हाथ में तलवार दे दो। और अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो एक बार की सब हमला कर दो। आप इनके बनू हाशिम हमसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हमसे हाँ सब क्या पूरे कबीले मिलकर हमला कर देंगे तो खून सब में बढ़ जाएगा, दियत लेने पर राजी हो जाएंगे, या दियत दे लेंगे और हम दियत दे देंगे। अल्लाह ने अपने नबी को बताया कि आपके खिलाफ ये साजिश हो गई है और आप घर में आज रात में रात न गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हैं, चारों तरफ से काफिरों ने घेर लिया, नौजवानों के हाथ में नंगी तलवार है, और एक जस्ट एक बार हमला करेंगे ऐसा कि सब तलवारें एक साथ पड़ जाएं, ताकि ये न मालूम हो किसने मारा। अल्लाह के नबी घर में है, अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, और कहा देखो ये मेरी हजर में चादर है, नीले हरी कलर की चादर थी, इसको ओढ़ लो, इसको मैं ओढ़ता हूँ, तुम उसको ओढ़ो, और तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में निकले, और क्या पढ़ते हुए निकले? सूरह यासीन पढ़ते हुए निकले, सूरह यासीन, और सूरह यासीन की वो आयत भी वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून वजअलना मिन बैन अयदीहिम, बैन अयदीहिम के सामने, मैंने खल्फ मैंने पीछे, हमने उनके आगे और पीछे आड़ लगा दी, हमने आड़ लगा दी, अक्षयना हमने उनकी आंखों को बंद कर दिया, हमला युबसिरून उनको नजर नहीं आता था। कुछ हाथ में कुछ कुछ रेती ली, कुछ मिट्टी ली, और यूं फेंकते हुए चले गए, निकल गए, किसी को नजर भी नहीं आया। और इससे पहले जो हुआ रात का ये वाकया, दिन में जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को हिजरत की इजाजत दे दी थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर के यहाँ आए, और आपको ये था कि मुझे हिजरत की इजाजत अल्लाह की तरफ से मिलेगी, दोपहर का वक्त था, बिल्कुल दोपहर का वक्त, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के या तो सुबह को आते थे या तो रात को मगरिब को आते थे। दोपहर के वक्त में चादर को सर पर ओढ़े हुए, ऐसा रुमाल को ओढ़े हुए अबू बकर के घर वालों ने देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, इस वक्त तो नहीं आते अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि कोई अहम बात पेश आई है जिसकी बिना पर हजरत अबू बकर इस वक्त अल्लाह के रसूल इस वक्त आ रहे हैं, کوئی عام بات پیش آئی. جیسے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، کہا اپنے گھر والوں کو ذرا باہر کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے. اللہ رسول حضرت ابو بکر نے کہا انما محلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وسلم یہ آپ کے گھر والے ہیں. وہاں کون تھے؟ حضرت عائشہ تھی، بچی تھی، اور حضرت اسماء تھی، دو ہی لڑکیاں تھیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. جیسے ہی کہا، دیکھیے محبت کیا ہوتی ہے، کیسے محبت ہوتی ہے. جیسے ہی کہا اللہ کے رسول وسلم نے کہ اللہ نے مجھے، ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے، فوراً حضرت ابو بکر کی زبان سے نکلا الصحبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وسلم مجھے بھی ساتھ میں لیں گے، آپ مجھے بھی ساتھ میں لیں گے نا، میں بھی آپ کے ساتھ میں رہوں گا اس سفر میں. عظیم تاریخی سفر تھا، ایسا معمولی سفر نہیں تھا، ہجرت کا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تاریخی سفر میں. کہا الصحبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ساتھ لیں گے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تم میرے ساتھ میں رہو گے. کہتے ہیں کہ ایسے خوش ہوئے کہ پھوٹ پڑے، روتے روتے پھوٹ پڑے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کون؟ یار غار جو تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے ہیں، لوگ نہیں غم میں روتے ہیں، خوشی میں روتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوشی میں آدمی روتا ہے، جب بے انتہا خوشی ہوتی ہے، خوشی کے مارے آدمی جب روتا ہے، رونے لگے. پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے، آپ قبول فرمائیے. اللہ رسول میں ٹھیک ہے، لیکن قیمت کے ساتھ، اس وقت یاد رکھیے. ہاں قبول ہے. حضرت ابو بکر نے پورا نکلنے کا انتظام کر لیا تھا، اور پھر رات کو نکلنا طے پایا، اور میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، رات میں نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے، اور جا کر کہاں گئے؟ غار ثور میں چلے گئے. اور وہاں جا کر بھی دیکھیے محبت کیا ہوتی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، میں پہلے اندر جا کر دیکھ آتا ہوں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ، جس سے آپ کو تکلیف ہو. دیکھیے کیسی فدائیت تھی، کیسی محبت تھی. اندر گئے، پورا غار صاف کیا. غار صاف کرنے میں دو سوراخ تھے، ایک سوراخ کے اندر کچھ کپڑا ڈالا، اور ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ تشریف لائے، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر گئے، اور غار کے اندر گئے. اور غار میں اندر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر کے ران پر سر رکھ کر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اور جو سوراخ وہ رہ گیا تھا، ایک سوراخ تو بند کر دیا تھا، اور ایک سوراخ جو کھلا رہ گیا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنا پیر اس پر رکھ دیا. اندر کوئی بچھو تھا، پتہ نہیں کوئی سانپ تھا، اس نے کاٹا. رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں غار کے اندر، گھر چھوڑ کر آئے ہیں، غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، آپ کا سر مبارک ران پر ہے، اور بچھو کاٹتا ہے. ایسا زور سے اس نے کاٹا، کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور وہ ٹپکے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے. جب چہرے پر نیند میں آنسو ٹپکے تو آدمی نیند سے اٹھا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیدار. کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے پیر میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. کہا لاؤ. آپ نے اس پر تھوکا یا اس پر اپنے لعاب رکھا، فوراً اچھا ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ غار جو راست میں نکلے تھے، نکلنے کے بعد وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کس کی تلاش میں ہو اے لوگو؟ کہا کیا؟ اللہ کے فلاں کی تلاش میں، محمد بن عبداللہ کہتے تھے، تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش میں. کہا وہ نکلنے کے انتظار میں. ارے وہ تو چلے بھی گئے، تم کہاں ہو؟ وہ تمہارے درمیان میں چلے گئے، اور دیکھو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے گئے ہیں، مٹی ڈال کر گئے ہیں. لوگوں نے سر پہ ہاتھ لگایا تو مٹی نظر آئی. کہا جا چکے ہیں. کہا نہیں، وہ اندر ہیں، دیکھو سوئے ہوئے ہیں، دیکھو وہی چادر ہے، وہی آدمی ہے، وہی گھر بند ہے. کہا نہیں، وہ چلے جاتے. صبح کو دیکھا، صبح جب ہو گئی تو وہاں سے کون نکلے؟ وہاں سے حضرت علی نکلے. جب لوگوں کو معلوم حضرت علی ہیں، کہا اللہ کے سلم کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے. کہا چلے گئے تو لوگوں نے کہا جس نے ہم سے کہا تھا اس نے سچ کہا تھا. پھر ابو جہل جو ہے حضرت ابو بکر کے گھر میں گیا. کہا ہے ابو بکر؟ کہا حضرت اسماء تھی، بڑی تھی، کہا مجھے معلوم نہیں. کہا تجھے معلوم ہے تیرا ابا کہاں ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. ایک تھپڑ مارا زور سے ابو جہل، تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ کان کی بالی جو ہوتی ہے نا پہنتی ہے نا عورت، وہ گر گئی اور چہرے پر خون ہی خون ہو گیا. پھر حضرت ابوبکر کے ابا ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے، اور حضرت ابوبکر جب گئے تو اپنا پورا سامان مال لے کر گئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اپنے پاس جو کچھ پونجی تھی پورے لے کر گئے. تو باپ جو باپ تھے ان کو آنکھوں سے نظر آتا نہیں تھا، وہ نابینا ہو گئے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی. تو بیٹیوں سے کہا کیا ابو بکر تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں کیا یا پورا سب لے کر گئے؟ تو پتہ ہے بیٹی نے کیا کیا، ایک ڈبے کے اندر تھوڑے کنکر ڈالے اور کنکر کو ڈھانک دیا اور ہلا کر دکھایا کہ ابا ابا اور حضرت ابو بکر بہت سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں، حالانکہ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. پھر وہاں تین دن قیام کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وہ سفر کا قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے. اور پھر مکے مدینے میں انتظار ہو رہا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگ انتظار میں تھے، اور کہتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں، مدینہ منورہ کا سب سے روشن سب سے خوبصورت ترین دن وہ تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور سب سے تاریخ دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. اور راستے میں جو مشہور واقعہ پیش آیا وہ سراقہ ابن جوشن کا ہے. سب لوگوں نے پیچھا کیا، 200 اونٹوں کا انعام لگا، جو پکڑ کر لائے زندہ لائے مردہ لائے، 200 اونٹوں کا انعام حضرت ابوبکر پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر. سراقہ ابن جوشن بڑا بہادر نوجوان تھا، اس نے اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں، اور وہ جو لے کے جانے والا تھا عبداللہ ابن عرائق تھا، وہ لے گئے، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ رہبر چلے جانے والا، وہ ایسے راستے سے لے گیا جو عام راستہ نہیں تھا، اس عام راستے سے ہٹ کر لے گیا تھا وہ. لیکن ان کو اتار گئے کہ فلاں فلاں لمبا واقعہ ہے، مجھے عرض نہیں کرنا ہے. بہرحال یہ جب اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اور اپنے ہاتھ میں تیر اور نیزہ لیتا ہوا ان تک پہنچ گیا، کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، ابو بکر ساتھ میں ہیں، نظر آ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں پیچھا کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے بالکل نہیں دیکھتے تھے. نبی نبی ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ خدا کی نصرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور غار میں جب چھپے تھے اور کفار نزدیک آ گئے تھے، پھر حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول فرمائے ابو بکر اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کیا بات ہے، کتنے پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اگر یہ جو لوگ یہاں آگے پیچھے کھڑے ہیں کفار مکہ یہاں پہنچ گئے ہیں، غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، پھر یوں فرمایا، اے اللہ کے رسول، ان میں سے کوئی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لے گا تو ہم کو دیکھ لے گا. دیکھیے اس وقت اللہ نے فرمایا تھا، ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ ثالثهما، ان کا تیسرا کون ہے؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين دوتے اذ يقول لصاحبه، ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب سراقہ نے گھوڑا دوڑایا اور قریب پہنچ گیا، معلوم ہے گھوڑا زمین میں دھس گیا، پھل نکالا، جو نہیں چاہتا تھا وہ پھل نکلا، جو نہیں چاہتا تھا پھر دوڑایا، پھر دھسا، پھر دوڑایا، مال کے لالچ میں پھر دوڑایا، اور جب تیسری بار دوڑایا ہے تو پورے پیر زمین میں دھنس گئے اور زمین سے انگارے نکلنے لگے، زمین سے آگ نکلنے لگی. تب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حفاظت کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت آسمان سے ہے، کوئی انسان کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ نبی خدا کی مدد کو اپنے آنکھوں سے آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دکھتوں اس کو نظر آتے ہیں، جبریل اس کے پاس آتے ہیں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول امان دیجئے. ارے جو مارنے کے لیے آیا تھا، تھوڑی دیر پہ جو مارنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جان کے امان، جان کے امان، میری جان کے امان، میری جان کے امان دے دیجئے، میں اور مجھ سے کوئی خدمت لے لیجئے، مجھ سے کوئی خدمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ میں بلایا اور اس کو جو جملہ کہا، کیف بک یا سراقہ، دیکھیے کیسے جا رہے ہیں، کیا حالت ہے، سفر میں ہیں، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہجرت کا سفر ہے، راستے میں اونٹ پہ سوار ہیں، اور ایک آدمی دوڑ کر آتا ہے اور مارنے کے لیے آتا ہے، جان لینے کے لیے آتا ہے, تھوڑی دیر میں اس کی حالت بدل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کیف بک یا سراقہ, اے سراقہ تیرا کیا ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا. کسرا کے کنگن سمجھتے ہیں, کسرا کے کنگن. اس زمانے میں دو بڑے بڑے بادشاہ تھے, ایک روم اور ایک کسرا. روم اور ایک قیصر اور کسرا, ایک قیصر ایک کسرا. جیسے آج جیسے روس اور امریکہ سمجھ لیجیے آپ, اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک کسرا اور ایک قیصر. کہا اس وقت دیکھیے کیا حالت ہے, لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے, ایک اے سراقا تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن, جو سونے کے کنگن پہنتا تھا نا, وہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. اور پھر بھائیو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا تھا اور وہ سب اللہ نے کر کے دکھایا. حضرت عمر کا زمانہ تھا, اللہ کے نبی کا تو وصال ہو گیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا, کسرا فتح ہوا. اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعد, کسرا ہلاک ہوا, اس کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی, اس کا خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. اور پھر وہ کنگن بھی آئے, کسرا کے کنگن, جو سونے کے کنگن بھی آئے. حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا, آپ نے کہا کہاں ہے سراقہ, کہاں ہے عین سراقہ, سراقہ کہاں ہے, لائے بلائے کا معلوم ہوا بیمار ہیں اور آخری حالت میں ہیں, بیماری کی آخری حالت میں ہیں. اور اس میں وہ کنگن لائے گئے اور اللہ کے نبی نے جیسے پشمگوئی فرمائی تھی وہ کنگن پہنائے گئے. میرے بھائی عزیزو, یہ ہجرت کا سال ہمیں یاد دلاتا ہے صحابہ کی قربانیوں کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کے ساتھ ہجرت کی, اور ہجرت کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے مدینے میں رہ گئے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کہاں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, لیکن قبر کہاں ہے, مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ کو اپنے صحیح نبی کی صحیح کی باقی توفیق عطا فرمائے.